The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirat.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18 اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے, ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نے اپنی غلطی ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہسپتال یا کلینک میں لیڈی ڈاکٹر یا نرس ہوتی ہیں جو کہ مریض کا ہاتھ پکڑ کر بخار چیک کرتی یا ڈرپ لگاتی ہیں, ایسی صورت میں مریض گناہگار ہوگا یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
مرد کو مرد سے کم کروانا چاہیے, عورت کو عورت سے, بلا کسی شرعی مجبوری کے, جہاں شریعت اجازت دے. اس طرح مریضوں کو عورت کو ہاتھ نہیں پکڑا دینا چاہیے, اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کا ہاتھ نہ پکڑے. بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے, تو مرد مرد کا ٹیسٹ کرے, عورت عورت کا ٹیسٹ کرے, لیکن آج کل عورتیں زیادہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, جو طالب علم امتحانی سینٹر میں نقل کرتے ہیں, یہ نقل کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
امتحان میں نقل کرنا جرم ہے, یہ در قانون بنے ہوئے ہیں. پکڑا جائے گا تو جھوٹ بولے گا اور دھوکے سے کرے گا, ممتحن بھی آنکھ آڑے کان کرے گا کہ بھلے نقل کر رہا ہے. بعض اوقات تو یہ بھی اپنی جو ڈیوٹیز کو دی گئی ہے نگرانی کی, جس کے پیسے لے رہا ہے تو اس کے پیسے اس طرح کے کس طرح اس کی روزی حلال ہوگی, جبکہ یہ اس طرح دھوکہ کرنے میں تعاون کرے گا. پھر امتحان کس بات کا؟ اگر نقل ہی کروانی ہے تو پھر امتحان تو نہ ہوا نا. یہ امتحان تو دماغ کا ہوتا ہے, اور نقل کرنے میں دماغ کا امتحان تو نہیں ہوا, تو اس لیے نقل کرنا بہرحال ہے تو جرم, اس سے بچنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ ریسٹورینٹس یا ہوٹلز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو مقدس الفاظ و نام پر مشتمل ہوتے ہیں, مثال کے طور پر الرحمن ریسٹورینٹس یا بسم اللہ ہوٹل وغیرہ, تو عام بول چال میں ان الفاظ کا ادب نہیں ہو پاتا. ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس طرح ریسٹورینٹس ہوٹل دکان وغیرہ کے ایسے کیا نام رکھے جائیں کہ جس سے بے ادبی نہ ہو.
دکانوں کے یا ریسٹورینٹ وغیرہ کے مقدس ناموں پر نام رکھنا, یہ شرن تو درست ہے. اب یہ جو نام لے رہے ہیں, اب ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ درست طریقے پر نام لیں. تو جو بے ادبی کرے گا خود اس کا یعنی کہ الزام تو اسی پر ہے نا, کیوں بے ادبی کی. تاہم یہ کہ لوگوں کو بھی بے ادبی سے بچانے کے لیے, اب دنیا بھی کام ہے, پھر اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس مقدس چیز کا نام لے کر لوگ بولیں گے, جیسے کہ نام لے کر مثال دینے کو بھی جی نہیں چاہتا کہ بھائی جیسے اچھے نام, اچھا نام ریسٹورینٹ, کھانا معیاری نہیں ہوتا، گھٹیا ہوتا ہے، رف کوالٹی ہوتی ہے، اس طرح بھی لوگ باتیں تو کرتے ہوتے ہیں، وہ لفظ مقدس بھی ساتھ میں لے رہے ہوتے ہیں، تو یوں بھی یہ مناسب لگتا نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا بھی کام ہے تو وہ دنیا بھی نام رکھنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ وہ مقدس نام رکھنا ہے جائز، منع نہیں ہے شرن، میرا بھی یہی ذہن ہے کہ مطلب نام ایسا ہو کہ لوگ بے ادبی سے بچیں، خود بھی بے ادبی سے بچیں، پھر ان کے کاغذات ہوتے ہیں، ان کے بعض اوقات شاپر پہ نام مقدس ہوتے ہیں، پھر لوگ شاپر پھینک دیتے ہیں، ڈبہ پھینک دیتے ہیں، تھیلی پھینک دیتے ہیں، کاغذ پھینک دیتے ہیں جس میں یہ مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، تو یوں بھی اس سے بچنا ہی مناسب، ورنہ پھینکنے والا خود بے ادبی جو کر رہا ہے، ظاہر الزام تو اس پر ہے جس نے نام لکھ کر دیا مقدس، اس نے کہا تو نہیں تھا کہ آپ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا یا پھینک دینا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مقدس ناموں کا ادب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا آپ موبائل کی اسکرین پر الموت لکھ سکتے ہیں کہ جب موبائل کی اسکرین آن کریں تو سامنے الموت لکھا ہوا آ جائے، اس طرح موت کی یاد آتی رہے، کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟
یہ سوال ہے، مشورہ ہے، نیکی کی دعوت ہے، کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں اس میں اچھا اندازہ، اگر الموت لکھتے ہیں اس لیے کہ مجھے میں جیسے ہی آن کروں گا تو عبرت حاصل ہوگی، تو اچھا انداز ہے، اور دوسروں کے لیے اس میں ترغیب بھی ہے، نیکی کی دعوت بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارا میرے اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ کبوتری کے انڈے کھانا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر.
کبوتر حلال پرندہ ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، کبوتری کے انڈے بھی حلال ہیں، کبوتری بھی حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کبوتری کے انڈے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ اس میں اس کو سیتی ہے جس سے بچے نکلتے ہیں، تو اگر وہ سیتی ہے اس کو بچے نکلتے ہیں تو پھر اس کو مشورتاً عرض ہے کہ نہ چھیڑا جائے، کہ آپ کو غذا تو کم ملے گی، اور یہ کہ اس طرح کبوتروں کی نسل میں فرق آئے گا، اور یہ جنگلی کبوتر جو ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں قانونی بھی کوئی مشکل ہو، کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس طرح کے اثاثے کو بچاتی ہیں، جانوروں کو، پرندوں کو، جنگلوں میں شکاروں پر پابندیاں ڈالتی ہیں، یہ ایک قوانین بناتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ملک کا حسن ہوتے ہیں اور سرمایہ ہوتے ہیں، اور ان سے دیگر کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں قانونی پابندی ہو تو وہاں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور شکار کے لیے بھی قانون بنے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں کہ ہر چیز کا شکار نہیں کر سکتا، تو ان قوانین ان پر عمل کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عباس رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا اصالِ ثواب کا مردے کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے کتنا ثواب بھیجا ہے؟
جی ہاں، اس کے واقعات تو ہیں کہ ان کو ثواب کا پتہ چلتا ہے، تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں ثواب، اس طرح کے بھی واقعات ہیں، اور ان کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی آ کر ان کو سلام کرتا ہے قبر پر تو ان کا بھی پتہ چلتا ہے ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
احمد رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کیوں ضروری ہے؟ آج کل کے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں صرف ریلیشن ہونا چاہیے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں.
ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام نے نکاح کا طریقہ سکھایا ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے. نکاح کا بیان تو قرآن کریم میں بھی تو ہے، نکاح کا بیان آیتیں بھی تو ہے نا، کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا وغیرہ، جبکہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، اور نکاح کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور کوئی مسلمان نکاح کا انکار کر بھی نہیں سکتا، یہ بالکل مطلب حیوانیت ہے کہ جانور ان کو نکاح، ان کے نہیں نکاح ہوتے، تو جانوروں کی طرح جو جی رہے ہیں میں ان کو مبارکباد بھی کیا دوں، میں ان کے اپنے نصیب ہو گیا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کی جانب سے ایک سوال آیا ہے کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ایک آیت زبانی یاد ہو گئی تو کیا اسے مرتے دم تک اب یاد رکھنا لازم ہے؟
قرآن کریم یاد کیا جس نے تو وہ اس کو بھلائے نہیں, یاد رکھے. اس میں روایتیں تو ہیں, ایک روایت اس طرح کی ہے نا کہ مجھ پر اعمال پیش کیے گئے جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی آیت دی گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا. تو جو یاد کر لیا, جی تو جو یاد کر لیا قرآن کریم تو اس کو پھر یاد رکھے, از خود نہ بھلائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کب, کہاں, کیا اور کیسے بولنا ہے, یہ گر, یہ فن ہمیں کیسے حاصل ہو کہ کب, کہاں, کیا اور کیسے بولنا ہے, اس حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ.
یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا ہے, نصیب ہو جائے. اور تکلف سے آدمی کوشش بھی کرے, وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پروفیسر تھا, وہ اس طرح کی گفتگو سکھاتا تھا یا بیان سکھاتا تھا. تو کوئی شخص اس کے پاس گیا تو اس کی کوئی فکس چارج تھا, تو وہ جب اس نے بات چیت کی تو پروفیسر نے اس کو ڈبل چارج بتایا. تو کہا آپ کا تو سنا چارج یہ ہے, بنا واقعی میرا چارج وہی ہے, لیکن میں نے تمہاری گفتگو سنی نا تو مجھے ایسا لگا کہ پہلے تو تمہاری جو گفتگو کی عادت ہے وہ مجھے بھلانی پڑے گی, اس بھلانے کا ایک چارج. جب تم یہ بھول جاؤ گے نا, میں جب تمہیں بھلا دوں گا اب میں نہیں سکھاؤں گا تم کو گفتگو, اس کا چارج وہ. تو یوں میں نے تمہیں ڈبل چارج بتایا. تو پھر اتنی عادت گفتگو کی پڑ گئی ہے, غلط گفتگو کی, جیسے بعضوں کی گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ جارحانہ, اچھا اس کا انداز ہی جارحانہ ہوتا ہے, اس کو لاکھ سمجھاؤ اور اس کا نکلے گا یہ انداز ایسا. تو یہ ہے پرابلم. تو اور کسی کا انداز خوش نصیب کا ہوتا ہے کہ وہ حکیمانہ انداز اور مبلغانہ انداز, یعنی سمجھانے والا انداز ہوتا ہے. ورنہ تقریباً گھروں کے ماحول اس طرح کے, رفنیس جس کو بولتے ہیں, رف ٹاکنگ ہوتی ہے دوستوں میں, خاص کر رف ٹاکنگ, استاد شاگرد کے ساتھ رف ٹاکنگ کر رہا ہوتا ہے, یعنی یہ سب کو سمجھنی پڑتی کہ رف ٹاکنگ ہو رہی ہوتی ہے, جارحانہ انداز ہوتا ہے, سب کو سمجھانا آتا نہیں ہے. اب یہ کہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے یہ ٹیچروں کی اور اس طرح, لیکن پرانی عادتیں آدمی بعض اوقات بھولتا نہیں ہے, تو اس کی وہ باتیں نکل ہی جاتی ہیں اس کے منہ سے اور نقصان ہو بھی جاتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے دو لفظ نے اگلے کا دل توڑ دیا, میرے ایک لفظ نے اگلے کو مایوسی کے غار میں دھکیل دیا, تو اس کو سمجھ نہیں آتی, یہ اپنے حال مست ہوتا ہے. تو واقعی یعنی کہ اگر یہ گر آ جائے کہاں, کب, کیا, کس طرح بولنا چاہیے تو بہت بڑی بات ہے, لیکن یہ ہے بہت صبر آزما مرحلہ. قفل مدینہ اگر کوئی لگائے نا, تو اگر اس طرح کی باتوں کی عادت نہ بھی ہو اور عادت رف گفتگو کی بھی ہو تو بہت ساری خرابیوں سے بچ تو جائے گا, لیکن یہ بھی تو ذہن نہیں ہے نا, بولنا بھی ہے اور بولتے چلے جانا ہے, ضرورت ہے نہیں ہے اس کی کوئی مطلب نہیں کہ شدھ بدھ ہوتی نہیں, بولنے کی خاطر بولنا ہوتا ہے تو بولتے چلے جاتے ہیں. اور فضول بولنا اگرچہ گناہ نہ صحیح, لیکن فضول بولنے میں قیامت کے دن حساب ہے اس کا, یہ آسان نہیں ہے قیامت کے دن حساب دینا. اور برا بولنا یہ تو مطلب ہے ہی برا, تو جب بھی بولیں گے تو برا ہے, گناہوں بری گفتگو تو ہوتی قابل ترک ہے, اور فضول بات بھی قابل ترک ہی ہے کہ فضول بات بولنے کے بجائے آدمی کو درود شریف پڑھ لے, ذکر و اذکار کر لے, یا چپ رہ کر قبر و آخرت پر غور و فکر کر لے, مدینہ کو یاد کر لے, مکے کو یاد کر لے, کعبے کو یاد کر لے, اللہ پاک کو دل میں یاد کرے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یاد کرے, تو خاموش رہ کر بھی بہت ساری صورتیں ہیں نیکیاں کرنے کی, لیکن ہماری خاموشی ہوتی بھی ہے تو غفلت کی خاموشی ہوتی ہے, جس کا کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوتا, لیکن یہ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ چلو وہ فضول بولنے سے بچ گیا, ورنہ فضول بولتے بولتے گناہوں میں پڑ جاتا ہے بندہ اور اس کو احساس یا ہوش ہوتا نہیں ہے. دنیا بھر میں سیکھنے کے لیے کوششیں تو لوگ کرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ طرح طرح کے علوم سیکھتے ہیں, تو ہر بات چیت بھی سیکھنی چاہیے. اور اب تو ماشاء اللہ مکتبۃ المدینہ نے گفتگو کے آداب نامی ایک کتاب بھی ہمیں دی ہے, جس میں خاموش شہزادہ کے رسالے کے علاوہ بھی بہت سارا مواد ہے. تو اس کو پڑھیں, اس کا درس دیں, اس پر غور کریں. اور اگر کسی ایسے عاشق رسول کی صحبت ملتی ہے جو باعمل عاشق رسول تو اور خاموش طبیعت, تو اس کی صحبت بھی آپ کو خاموشی کی طرف راغب کرے گی اور کم بولنے کی طرف آپ مائل ہوں گے. تو یہ گفتگو کے آداب اسکرین پر نظر آ رہی ہے, اس میں دو باب ہیں, گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت. نہ پڑھی ہو تو یہ تو پہلی فرصت میں پڑھ لیجئے, تو انشاءاللہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ بک 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 جو کرتے رہتے ہیں اسے نقصان کی طرح ہوتا ہے, دنیا آخرت کا نقصان ہوتا ہے. کبھی کبھی بک بک جو ہے نا دنیا میں سر پھڑوا دیتی ہے, ہاتھ توڑوا دیتی ہے, بعض اوقات قتل کروا دیتی ہے. جی ہاں, بک بک بعض اوقات قتل بھی کروا دیتی ہے کہ ایسی توہین آمیز گفتگو سامنے والے کے ساتھ کر دیتا ہے بندہ کہ اس کی گھوم جاتی ہے اور وہ بعض اوقات فائر کر دیتا ہے یا موقع تلاش کر کے یعنی دل میں لے لیتا ہے اور موقع تلاش کر کے وہ بعض اوقات مرڈر کر دیتا ہے کہ اس نے میری توہین کی تھی. گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. یہ طلاق پیار محبت میں تھوڑی دی جاتی ہے, غصہ آتا ہے, خالی غصہ نہیں آتا نا, زبان چلتی ہے ساتھ میں, تڑ 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 تڑ, ون ٹو تھری. اب ون ٹو تھری کر دیا, بول پڑا, اب بعد میں اوئے تب تیر تو کمان سے نکل گیا, بلیٹ پسٹن سے نکل گئی, اب وہ پلٹ کے آئے گی نہیں. نہ اب مفتی صاحب کے پاس جا کر آپ لاکھ روئیں سر پچاڑیں کہ مفتی صاحب بہت غصہ آ گیا تھا اور میرے منہ سے ون ٹو تھری ہو گیا, تین طلاق دے دی میں نے, ہائے میں اب کیا کروں. تو مفتی صاحب یہی کہیں گے کہ اب تک تو ہم نے یہی سنا ہے کہ لوگ طلاق غصے میں دیتے ہیں, کبھی یہ نہیں سنا کہ آج تجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے, اتنا اچھا کھانا پکایا, کیا تو یہ تین طلاق, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا, تو غصے میں ہی ہوتا ہے. اب کورٹ میں کچہری میں آپ جج کے سامنے کو بہت غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے فائر کر دیا, تو وہ یہی کہے گا ظاہر ہے کہ وہ میں سمجھا لے گا, وہ جلاد کو بھی کہے گا پھانسی گھر کو بھی کہ آپ بہت غصے میں اس کو پھانسی دینا, اس نے غصے میں مرڈر کیا نا, تو جلاد بھی غصے میں آ کر پھندا کھینچ لے گا. تو ظاہر ہے کہ غصے والا غصے میں کچھ کر کے ہی بولے کہ میں بچ کے نکل جاؤں تو تھوڑی بچ کر نکل سکتا ہے. بولا تو یہ دنیا کا نظام جو ہے نا, یہ زبان پر اتنا مطلب, آپ جیل کی اگر جیل کا دورہ کر کے معلومات کرو نا تو ایک سے ایک اس میں مطلب بولنے والے ماسٹر ہوں گے جنہوں نے زبان کی وجہ سے جیل کے سریے کے پیچھے آ گئے ہوں گے. اس کو گالی دی, اس کو غصہ آ گیا, پہلے گالی نکلے اس کا ٹھوسا پڑے گا, اس کی لات پڑے گی, پولیس آ جائے گی, دونوں کو ہتھکڑیاں ڈال کے ڈالے گی اندر. کہاں سے چلی گالی, زبان سے نکالی نا, یا توہین کر دی. تو یہ دیکھو تو زبان اتنے فساد کرواتی ہے, گھر کے گھر اجاڑ رہی ہے, خاندان کے خاندان تباہ کر رہی ہے. تو اس کو لگام پڑ جائے نا تو دنیا میں شاید امن قائم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوالی کہہ رہے ہیں کہ 200 کلومیٹر دور یہ کہیں نوکری کرتے ہیں اپنے آبائی وطن سے, اب وہاں یہ 15 دن سے کم رہتے ہیں عام طور پر, تو اب یہ قصر جو پڑھیں گے کہاں پر پڑھیں گے, اپنے گھر پر پڑھیں گے یا جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں پہ پڑھیں گے؟
100 کلومیٹر کی نیت سے یہ نکلتے ہیں اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہوتی ہے. تو یوں یہ مسافت تو شرعی فاصلہ تو ہے لیکن 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے تو وہاں پہنچ کر یہ مسافر ہی رہیں گے, اور جب اپنی آبادی سے باہر نکلیں گے جہاں سے یہ نکلے اپنے شہر سے یا قصبے سے یا گاؤں سے, تو اس کی جیسے ہی آبادی ختم ہو جائے تو اس کے بعد سے یہ یعنی کہ اب اس پر قصر ان پر واجب ہو جائے گی. ظہر عصر اور عشاء کے 4 فرض جو ہیں یہ اس کی جگہ 2 پڑھنی ہے, 2 فرض, باقی ساری رکعتیں پوری پڑھنی ہوتی ہیں, وتر بھی پورے پڑھنے ہیں. مغرب میں قصر نہیں ہے, سنتوں میں بھی قصر نہیں ہے.
اگر وہاں 15 دن رہنے کی نیت ہو تو راستے میں جو نمازیں آئیں گی ان کا حکم بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر وہاں اگرچہ 15 دن کی رہنے کی نیت ہے لیکن راستے میں تو پھر بھی اسے قصر ہی کرنا ہوگی.
جی ہاں, اگر وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ 15 دن رات یا اس سے زیادہ رکنا ہے یہاں یہ جانا چاہتے ہیں اور ہے وہ شرعی مسافت 100 کلومیٹر یا اس سے زائد وغیرہ, تو اس میں یہ کہ جب اپنی آبادی سے باہر نکلیں گے تو اس آبادی میں داخل ہونے سے پہلے پہلے جو نماز یہ پڑھیں گے یہ قصر پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے, الحمدللہ رب العالمین, مدنی چینل کے ذریعے بار بار آپ کا مرید ہوتا ہوں لیکن اس میں جو توبہ کروائی جاتی ہے سچے دل کے ساتھ تو توبہ کر لیتا ہوں, پھر بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے مجھ سے. میرے لیے کیا مدنی پھول ہے توبہ کے ٹوٹنے سے, کیا مجھے کرنا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ وہ سلسلہ اطاریہ میں کیا میں ابھی بھی مرید ہوں یا بار بار توبہ ٹوٹنے پر مرید رہتا ہے یا نہیں؟
اللہ پاک سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کی توبہ ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کر لے, یعنی مدنی چینل کے اسکرین میں توبہ کا انتظار نہ کرے. گناہ اگر کسی سے ہو جائے تو اسی وقت توبہ کر دے کہ بلا وجہ تاخیر کرنا, یعنی گناہ ہونے کے بعد توبہ میں لیٹ کرنا دیر کرنا یہ بھی گناہ ہے, تو توبہ فوراً ہو جائے اور اس سے بھر بیعت نہیں ٹوٹتی, مرید باقی رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا جب انسان کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 9 جنات بھی پیدا ہوتے ہیں, تو اگر وہ بچہ فوت ہو جائے تو 9 جنات بھی فوت ہو جاتے ہیں؟
ایسا کچھ تو نہیں پڑا. جنات تو بعض وقت بڑی لمبی لمبی عمریں پاتے ہیں, تو اس میں انسان کے بچے کے مرنے کے سے تعلق جنات کا تو نہیں ہے. حمزاد بھی مرتا نہیں ہے کہ بچہ مر گیا. ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک حمزاد شیطان. تو یہ جن شیطان شرارتی جن جو ہوتا ہے اس کو شیطان بولتے ہیں, تو یہ جو حمزاد ہوتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہوتا, غیر مسلم ہوتا ہے. صرف ایک حمزاد مسلمان ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمزاد تھا اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر لیا تھا, تو وہ اچھے مشورے دیتا تھا. باقی اور کوئی حمزاد مسلمان نہیں ہوا. تو مرتے نہیں ہیں یہ لوگ اس طرح بچے کے مرنے کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کسی بھی گھر, بلڈنگ, عمارت یا سوسائٹی کی تعمیرات کے دوران ایک خاص کام کیا جاتا ہے کہ جب بنیادیں ڈالی جاتی ہے تو اس وقت ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ رویہ, یہ عمل بہت مشہور ہے کہ وہ صدقے کی نیت سے بکرے یا بکرا منگواتے ہیں. یہ صدقے کی حد تک تو بکرا منگوانا اور اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس کے بعد لوگوں کا ایک خاص عمل دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ انٹرسٹنگ عمل کچھ یوں ہے کہ جب گھر کی بنیادوں میں بکرے کا خون ڈالا جاتا ہے تو لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ خون ڈالنا ضروری ہے. اور اس کو ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ جب خون گھر کی بنیادوں میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر جو بھی جن, بھوت, آسیب وغیرہ ہے وہ خون لے کر وہاں سے چلے جائیں. ایک اور مزے کا سین چھت بھرائی کے وقت ہوتا ہے. وہ سین کیا ہوتا ہے کہ جب ٹھیکیدار اور مزدور کی طرف سے بریانی کی دیگ یا دیگوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر چھت بھرائی کے دوران بریانی کی دیگ نہ منگوائی گئی تو چھت گرنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں, اور تعمیرات کے دوران یا بعد میں چھت گر بھی سکتی ہے. پلیز شیخ, اب آپ ہی بتائیے, عمارت کی بنیادوں میں خون ڈالنا اور چھت بھرائی کے وقت بریانی کی دیگ منگوانا کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
یہ ہم نے بھی بہت زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ, دیکھا ہے, سنا ہے, شاید دیکھا بھی ہے کہ وہ بکرا اس طرح ذبح کرتے ہیں کہ اس کا خون جو ہے بنیادوں میں گرتا ہے. تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اس کو خون پلاتے ہیں عمارت کو تاکہ یہ عمارت گر کر اس میں رہنے والوں کا خون نہ پیے. تو پہلے سے بکرے کا خون پلا کر اس کو عمارت کو جو ہے وہ ایک طرح کی رشوت دے دی جاتی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ڈھکوسلا ہے, یہ غلط طریقہ ہے. ہاں بکرے کاٹے اس نیت سے کہ صدقہ کرے, رائے خدا میں تقسیم کر دے تو صدقے کو بلا نہیں پھلانگتی, یہ تو حدیث شریف ہے. بلا معنی آفت مصیبت, تو عمارت پر کے ذریعے کو مصیبت آنے والی تھی تو عین ممکن ہے کہ یہ ذبح کر کے جو گوشت تقسیم کیا گیا تو اس کی برکت سے یہ بلڈنگ گرے نہیں اور لوگوں کی جانی مالی حفاظت ہو, نقصان نہ ہو, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے, اور خون کا ایک قطرہ بھی عمارت کی بنیاد میں ڈالنا نہیں ہے, یہ ناپاک ہے. بہتا خون جو ذبح کے وقت نکلا وہ ناپاک ہوتا ہے, اور بلا وجہ کسی پاک چیز کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے. رہی بریانی کی دیگ, تو یہ مزدوروں نے مطلب کوئی ترکیب نکالی ہوگی, جیسے وہ سفر کا آخری بدھ بھی مزدور زیادہ بناتے ہیں, چھٹیاں کرتے ہیں, مٹھائیاں کھاتے ہیں. حالانکہ آخری بدھ کا بھی تصور جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی تھی اور اس سے سیر و تفریح کے لیے گئے تھے, اس طرح کا کوئی مطلب نہیں ہے, حدیثوں سے ثبوت نہیں ہے. بلکہ معاذ اللہ اس وقت مرض نے زیادہ مطلب ہے کہ وہ زور دکھایا تھا, یہ ہے البتہ. تو وہ آخری بدھ کا بھی اسلام میں تصور نہیں, یہ کاریگروں میں مزدوروں میں زیادہ یہ چیز رائج ہو گئی ہے. تو اسی طرح یہ بریانی بھی کسی نے چلا دی ہوگی, اب بریانی سے ہو سکتا ہے آگے پیزے پراٹھے آ جائیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اگر عمارت بنانے والا چھت بھرائی کی خوشی میں, ہر چھت بھرائی کی خوشی میں اگر مزدوروں کو بریانی اپنی مرضی سے شوق سے کھلاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے گوشت پاک کی نیاز کی بھی نیت کر لیں, ثواب کا حقدار ہوگا. اور اگر مزدور زبردستی مانگتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں تو یہ مزدور کی غلطی ہے, مزدوروں کی, ان کو زبردستی نہیں مانگنی چاہیے. بلکہ بلا وجہ سوال بھی نہیں کرنا, یہ سوال ہے نہیں ہے کہ ہم کو بریانی کھلاؤ, آپ کو مزدوری مل رہی ہے اپنے پیسوں سے منگاؤ بریانی. اگر عاشقہ رسول ٹھیکے دار جو ہیں وہ نیاز کی نیت سے کرتے بھی ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن مزدوروں کے مطالبے میں مزدوروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ تھوڑا اس میں خرابیاں ہیں. اور اگر مزدوروں کی طرف سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر نیاز کی نیت سے بھی کھلائیں گے تو رشوت تو کہلائے گی نہیں ہے, تو گناہگار ہوں گے. تو اس لیے مزدوروں کو تو چاہیے مطالبہ نہ کریں. چھت بھرائی کی خوشی یہ جو عمارت بناتا ہے اس کو ہوتی تو ہوگی, راضی تو ہوتے ہوئے چھت بھر گئی. تو اس خوشی میں اگر یہ رواج ڈالتے ہیں کہ مزدور مانگے نہیں, مانگے تو دینا نہیں ہے, اور بلا مانگے اگر روز پاک کی نیاز کر دیں, یا محرم کا مہینہ ہے تو خاص کر کربلا والوں کی نیاز کر دی, تو جیسے جیسے خاص خاص ایام آتے ہیں ایسے موقع پر اگر وہ چھت کی بھرائی ہو رہی ان بزرگوں کی نیاز کر لیا کریں تو یہ اچھا کام ہوگا, اس کی بھی برکتیں تو ملیں گی. مگر یہ مرضیات پر ہو, اس کو کمپلسری نہ سمجھا جائے کہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, چھت میں دراڑ پڑ جائے گی یا چھت گر جائے گی, معاذ اللہ, ایسا کچھ بھی تصور نہیں ہے.
میری سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر مزدور اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور مالک کھلانا چاہتا نہیں ہے لیکن مزدوروں کے طرف سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہو, تو اب اس مالک کا کھلانا کیا اس کے اپنے حق میں بھی رشوت ہوگا؟
مالک گناہگار نہیں ہوگا, کھانے والوں کے حق میں رشوت ہے, یہ جو مزدور جو کھائیں گے لیں گے یہ ان کے لیے رشوت ہے, گناہگاروں کے مزدور. اور رشوت میں یہ ہوتا ہے کہ قبضہ پایا نہیں جاتا, تو جتنا اس طرح کا حرام کا کھایا یہ مالک کو پیمنٹ کرنی ہوگی. اب مالک اپنی خوشی سے معاف کر دے وہ الگ چیز ہے, ورنہ یہ کہ اس کے اوپر تقاضا دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا کہ یہ پیمنٹ کرے کیوں کھایا اس طرح. تو جو اتنی مزدوری ملتی ہے اچھی خاصی, اب تو دیہاڑیاں ہو گئی ہیں, تو جو بھی دیہاڑی ہو جو بھی طے ہو گیا اب اس سے زیادہ مانگ نہیں سکتا.
اس میں اب یہ سوال میں تو فرمایا انہوں نے, بیان کیا انہوں نے کہ مطالبہ کرتے ہیں, لیکن اب جو معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ مطالبے کی اس طرح کی عام طور پہ نوبت آتی نہیں ہے, اس کا تقریباً جگہ پہ عرف یہ بن چکا ہے کہ عام طور پہ، یعنی مطالبے کا تو نہیں معلوم، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب چھت بھرائی ہوتی ہے تو باقاعدہ وہ نیاز کرتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جن کی نیاز ہی کی نیت ہوتی ہے، وہ کھلا رہے ہوتے ہیں، مزدوروں کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں اس میں وہ۔
یہ تو اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو، اور مطالبے کے بغیر ہے تو مدینہ مدینہ۔ کہیں مطالبہ ہوتا ہوگا، کہیں نہیں ہوتا ہوگا، اب کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کو نیاز سمجھ میں نہیں آتی، تو ان سے نکلواتے ہوں گے مزدور لوگ، تو نکلوانی بھی نہیں چاہیے، جو نیاز کو نہ مانے اس سے زبردستی نیاز کروانے سے فائدہ کیا ہوگا، اس کا کھانا بھی پھر نقصان ہی کرے گا شاید۔ سخی کے مال میں شفا ہوتی ہے اور کنجوس کے مال میں وبا۔ سخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔
تو چندے کی رقم سے جو مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو کیا اس میں بھی بریانی کی دیگ بنائی جائے گی؟
وہ ٹھیکے دار اپنے پلے سے اگر کرتا ہے تو یہ کرتے ہوں گے ٹھیکے دار اپنے پلے سے ہی، یہ مسجد کی بھی ٹھیکے دیے جاتے ہیں نا، تو اب ٹھیکے دار کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے، جو بھی طے ہو گیا مزدوری جو بھی بنانے کا تو وہ طے ہو گیا۔ اب اس میں نیاز کا تو سرحد تو ہوتی نہیں ہے کہ اس میں نیاز کروں گا اور اس کی اتنی رقم آپ کو دینی ہوگی، ایسا کچھ تو ہوتا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہے کہ چندے سے نیاز کرنی پڑے گی جو مسجد کا چندہ تعمیر کے لیے ہے، تب تو زیادہ نیاز نہیں کر سکتا۔ ہاں نیاز کے لیے اگر مسجد والے کسی پارٹی سے الگ ترکیب بناتے ہیں کہ بھائی یہاں ان کو نیاز کھلانی ہے مزدوروں کو، اور کسی پارٹی نے دے دیا بھائی ٹھیک ہے گوشت پاک کی 11 دیں گے دیوانی، تو قبول ہے، سب کھائیں، ٹھیکے دار بھی کھائیں مزدور بھی کھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
حافظ نصیر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مردوں کے لیے سر کے بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے، کتنے دن بعد کٹوانا ضروری ہے؟
سر کے بالوں میں کٹوانے کے دن کی تو کوئی مدت نہیں ہے، البتہ پورے بال رکھنا ہے سنت، پورے بال یہاں سے سائڈوں سے جو کٹواتے ہیں ہمارے یہاں، تو یہ سنت نہیں ہے، زلفے جس کو بولتے ہیں، تو دعوت اسلامی والے تو ایک تعداد ہے الحمدللہ زلفے رکھتے ہیں، رکھنی بھی چاہیے، آقا کی سنت ہے، تو آدھے کان تک یا پورے کان تک یا اتنے بڑھائے جائیں کہ گردن تک پہنچے، مرد کے کندھوں سے چھو جائیں، ٹچ ہو جائیں تو بھی صحیح ہے، لیکن کندھوں سے نیچے رکھنا مرد کا یہ حرام ہے، کہ عورتوں کی مشابہت ہے، اور عورتوں کے لیے کاٹ کر کندھے سے اونچے کر لینا یہ حرام ہے۔ آج کل عورتوں میں یہ فیشن ہے، یہ کندھے سے اونچے کٹوا کے رکھتی ہیں، تو یہ گناہگار ہیں، ان کو توبہ کرنی ہوگی اور یہ بالوں کو چھوڑ دیں، کندھوں سے نیچے ان کو رکھنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ جمعہ کے دن اگر سنت قبلیہ نہیں پڑھی، اب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد میں سنتیں ادا کرنی ہیں، تو ان کی ترتیب کیا ہوگی؟
چار رکعت جس کی جمعے سے پہلے کی رہ گئی نا، تو جمعے کے فرضوں کے بعد چار سنتیں وہ نہ پڑھیں جو رہ گئی تھی، بلکہ چار سنتیں جو ہیں پڑھنے کی وہ پڑھیں، پھر دو سنتیں پڑھیں، پھر اللہ توفیق دے دو نفل بھی پڑھ لیں، اب بھلے وہ جو چار سنتیں آپ کی رہ گئی تھی یہ پڑھنی ہے یہ پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، فیضان مدینہ میں بھی بہت سارے عاشقان رسول موجود ہیں، تو ایک اسلام باب سے سوال عرض کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
My name is محمد اشر and I am currently working in مدنی اتیاد باکس as assistant account and my question is کہ اگر کوئی انسان پانچ وقت کی نماز میں سنت و نوافل کو چھوڑ دے، اکثر و بیشتر چھوڑ دے، اور صرف فرض ادا کرے، اور ساتھ میں اس کی نیت یہ ہو کہ میں پہلے فرض کا پابند ہو جاؤں، اس کے بعد جو ہے سنت و نوافل کا بھی پابند ہو جاؤں گا، تو اس حوالے سے ایسا کرنا یا ایسی نیت رکھنا کیسا ہے؟ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں، اور آج سے ہی میں سنت کی نیت سے داڑھی بھی چہرے پر سجاؤں گا۔
ماشاء اللہ، جب تک منڈائی ایک مٹھی سے گھٹائی داڑھی، اس کی توبہ بھی کر لیجئے، اللہ آپ کو مبارک کرے، استقامت بھی دے۔ بیٹا یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ پہلے فرض کی عادت ہوئی، دیر کتنی لگتی ہے فرضوں میں اور سنتوں میں، یار منٹوں میں تو کام ہے، گپے مارتے ہوئے آدمی گھنٹے لگا دیتا ہے، تو اس لیے جو سنت موقعہ نمازیں جیسے ہوتی ہیں نا، تو ان کو چھوڑنا برا ہوتا ہے، اور اس کی عادت بنانا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ کس نے کہہ دیا فرضوں کی عادت بنانے کے لیے سنت موقع چھوڑنے کا گناہ کرتے رہو. ایک بار چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا لیکن برا کیا, یہ اساعت کا درجہ اس کا. تو اور عادت بنائے گا یا بار بار ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا. تو اس لیے سنتیں بالکل نہ چھوڑی جائے, نفلیں بھی نہ چھوڑی جائے, پڑھتے رہے, ورنہ یہ شیطان سست بنا دے گا, پھر یہ دوبارہ عادت پڑے گی نہیں. تو ایک ساتھ سب عادتیں اگر آ جائیں گی تو اتنی دیر کون سی لگتی ہے. جب نماز میں دل لگے, خوشی و خوشو آئے گا تو مزہ آئے گا, ایک ایسا لطف آئے گا کہ جی چاہے گا کہ پڑھوں, کہ وہ کیوں چھوٹی ہے میری, وہ کیوں چھوٹی ہے, سب پڑھوں. اللہ پاک توفیق دینے والا ہے. اور اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خالی فرض پڑھ لو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. آقا کی سنتوں سے روکنے والا وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا. سنتیں تو بہت ضروری ہے اپنے آپ, اپنے لیے آدمی یہ قرار دے کہ نہیں میں سنت نہیں چھوڑوں. الحمدللہ ہم تو ویسے اہل سنت ہیں, ہماری تو پہچان ہی سنت ہے, ہم سنت کیا کو چھوڑیں بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام تصور حسین ہے, میں تلگانگ کا رہائشی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی آدمی دریا یا سمندر میں ڈوب گیا, اس کی لاش نہیں ملی, تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ حضور میرے اور میرے اہل عیال کے لیے, اسپیشل میری ہمشیرہ بہت بیمار ہے, ان کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ.
اللہ کریم آپ کے ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے. بیٹے جنازے کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے جنازہ پڑھنے کے لیے. اب وہ ڈوب گیا اور اب یہ بھی ایک قیاس ہے کہ یہ فوت ہو گیا, کیا پتہ کہیں کنارے سے ابھر کر باہر آ گیا ہو, کوئی لے گیا ہو اس کو بچا کر, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اگر یقینی طور پہ معلوم ہو گیا کہ بھائی فوت ہو گیا ہے لیکن سامنے نہیں ہے, ابھی ڈوب گیا چلا گیا, تب بھی اس کی نماز جنازہ یوں مطلب یعنی کہ نہیں ہو سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے, کیا بطخ کے انڈے جو ہے وہ کھائے جا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرماتے, جزاک اللہ خیر.
بطخ کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور انڈا بھی کھا سکتے ہیں, حلال پرندہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حکایت اور واقعے کے اندر کیا فرق ہے, اس کی رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے, حکایت. پہلے میں حکایت بولتا تھا, پھر کسی نے مجھے بتایا کہ میری ماں مجھے روزانہ واقعہ سناتی تھی, میں چھوٹا تھا نا سونے کے ٹائم پر, بولتی تھی واقعہ سناتی ہوں. یہ تو یہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر مجھے پتا چلا کہ حکایت بولتے ہیں واقعے کو, ہم نے تو کبھی سنا نہیں تھا لفظ حکایت. تو یہ میرا بھی ماتا ڈھنگا کہ ہم حکایت کرتے ہیں. تو یہ جنرل جو لوگ ہیں عوام, یہ شاید اس کے معنی نہیں سمجھتے ہوں گے حکایت ہوتا کیا ہے. تو یعنی کسی پر گزری ہوئی بات جو ہے, یا کسی کی کہی ہوئی بات, یا کسی کی اس طرح کی یعنی اس پر جو بیتی, اس کو مطلب بیان کر رہا ہے, اس نے کہا اس کو بیان کر رہا ہے, یہ عام طور پہ حکایت کہلاتا ہے کہ اس سے حکایت کی. لیکن عام طور پہ ایک واقعہ, تو واقعہ بولنے میں ہی عوام کو سمجھ میں آتا ہے, واقعہ قصہ بھی شاید عوام سمجھ لیتے ہیں. لفظ حکایت عوام کے لیے نامانوس لفظ ہے, یہ میرا اندازہ ہے. ماحول میں دعوت اسلامی کے حکایت میں سمجھتے ہیں لیکن عوام شاید نہیں سمجھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال میرا سنت کی بارگاہ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ خود اچھے کام نہ کرتا اور دوسروں کو کہتا رہے, ایسا کرنا کیسا ہے؟
کوئی حرج نہیں کہنے میں کہ اگر خود نیکی نہیں کر سکتا تو دوسرے کو نیکی کی دعوت دے تو سکتا ہے. بعض صورتوں میں تو دینا واجب ہو جائے گا کہ خود گناہ سے اگرچہ بچ نہیں رہا لیکن دوسرا جو گناہ کر رہا ہے اور اس کا ذہن غالب ہو گیا کہ یہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا. تو اب اس کو سمجھانا, اس کو بتانا, اس برائی سے روکنا, یہ اس پر واجب ہو گیا, چاہے خود برائی کر رہا ہے لیکن اب اگر نہیں سمجھائے گا اس کو تو ایک گناہ اور اس کو ہو جائے گا نا, کہ اپنا تو یہ کر ہی رہا ہے گناہ, اس کا بھی نہ سمجھانے کا گناہ, برائی سے نہ روکنے کا گناہ بھی اس کے خاتے میں آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر والدین کوئی چیز کھانے سے منع کریں جیسے چپس وغیرہ ہیں اور اگر ہم پھر بھی کھا لیں تو کیا یہ والدین کی نافرمانی کہلائے گی؟
اللہ اللہ, چپس تو بچے کھاتے ہیں, شاید کسی بچے نے کیا ہو تو ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے, اس میں فائدہ، چپس، ٹافیاں، اب یہ ہیں بیماریوں کے گھر ہیں. عام طور پہ شکایت ہوتی ہے کہ بچہ کھاتا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے کھائے گا؟ چپس، ٹافیاں، یہ کھٹی میٹھی گولیاں کھا کے اس کی بھوک تو مر جاتی ہے. جب بھوک مر جائے گی تو کھائے گا نہیں، یہ کمزور پڑے گا. بیماریاں، بخار، کھانسی، گلے میں تکلیف آئے دن، مطلب وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، منہ میں چھالے پڑیں گے. بچے بچوں کے چھالے ہوتے ہیں بیچاروں کے. تو یہ عام طور پہ چپس اور اس طرح کے، میں کچرے بولتا ہوں میں تو ان کو، یہ کچرے کھاتے ہیں نا، تو اس طرح ان کے مطلب بیچاروں کے یہ ہو جاتے ہیں، کھا نہیں پاتے، پھر یہ بڑھتے نہیں ہیں، قد نہیں بڑھتے ان کے. بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں، وزن نہیں بڑھتا، پھیکے پڑ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے، کیا سیرت النبی کی کوئی کتاب پڑھنا کیا یہ بھی عبادت میں آئے گا؟
جو بھی دینی کتاب، جو دینی کتاب ہو اور عاشقان رسول علماء کی لکھی بھی ہو، تو جو بھی شریعت کے مطابق علماء، علماء دین لکھتے ہیں، عالم دین بولتے اسی کے، اسی کو جن کے عقیدے قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوں، تو ان کی کتاب جو شریعت کے مطابق شریعت کے احکام پر مشتمل لکھی ہے، اچھی نیت سے پڑھنا یقیناً کار ثواب ہے، پڑھنی چاہیے، اس سے دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.